बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے سلام علیکم، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں جو بھی عذروِ جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی۔ اور سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں, urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. معاف کیجیے, سب سے پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے اور اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے, اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ. سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے دہشت گردانہ خودکش بم دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے. عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے کہا ہے کہ بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کے ذمہ داروں کو عبرت ناک سزا دی جائے گی. ہندوستان میں کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان آج ہونے والی بات چیت بھی بے نتیجہ رہی ہے. اور لاہور کی احتساب عدالت نے آمدنی سے زیادہ اثاثوں کے معاملے میں نیب کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے مزید 15 روز کے جسمانی ریمانڈ کی توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے. لیجیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے دہشت گردانہ خودکش بم دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے, جن میں بے گناہ عراقی شہریوں کی ایک تعداد کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بغداد میں جمعرات کو ہوئے دہشت گردانہ دھماکوں میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس بڑی مصیبت پر عراقی حکومت اور قوم کو تعزیت پیش کی اور جاں بحق ہونے والوں کی بلندی درجات اور زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی دعا کی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تکفیری دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, جس نے عراق کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے اور وہ ملک کا امن و استحکام تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عراق میں اغیار کی موجودگی جاری رکھے جانے کا بہانہ تلاش کیا جا سکے. وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے عراق میں امن و امان کی برقراری اور دہشت گردوں کی گرفتاری نیز انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت عراق اور عراقی سیکورٹی اداروں کے اقدامات کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ماضی کی مانند دہشت گردی, انتہا پسندی اور عدم استحکام کے خلاف مہم میں اپنے برادر ملک عراق کی مدد اور اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی ایک پیغام میں عراق میں دہشت گردانہ حملوں اور عام شہریوں کو جانی نقصان پہنچائے جانے کی شدید مذمت کی۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے کہا ہے کہ بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کے ذمہ داروں کو عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے اپنے ایک بیان میں دارالحکومت بغداد کے دہشت گردانہ خودکش بم دھماکوں میں دہشت گرد تکفیری گروہ داعش کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراقی قوم نے داعش کی تکفیری دہشت گردی کے مقابلے میں اپنے بھرپور عزم و ارادے کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقیوں کا خون بہانے والوں کے لیے عراقی حکومت کا جواب دنداں شکن ہوگا۔ بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کے بعد عراقی وزیر اعظم نے سیکورٹی کی خامیوں کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے تاکہ اس دہشت گردانہ کارروائی کی ماہیت تک پہنچا جا سکے، اور انہوں نے کئی سیکورٹی عہدے داروں کو ان کے عہدوں سے برطرف بھی کر دیا ہے۔ دنی اسنا حزب اللہ عراق نے بھی بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کا ذمہ دار امریکہ، اسرائیل اور ان کے اعلی کاروں کو قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان آج ہونے والی بات چیت بھی بے نتیجہ رہی ہے۔ دہلی سے موصولہ اطلاعات کے مطابق تین نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان آج 11ویں دور کی بات چیت ہوئی جو بے نتیجہ رہی۔ بات چیت کے دوران مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ نئے قوانین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت نے کسانوں کے احترام میں ان قوانین کو 18 مہینے تک معطل رکھنے کی پیشکش کی تھی، اس سے بہتر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر کسان رہنما ہماری پیشکش پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک دور کی بات چیت اور کر سکتے ہیں۔ ادھر کسانوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جب تک ان قوانین کو واپس نہیں لیا جاتا وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ اطلاعات ہیں کہ جمعے کو حکومت نے کسانوں سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کی تجویز پر دوبارہ غور کریں، لیکن کسانوں نے صاف کہا ہے کہ وہ قوانین کی منسوخی سے کم کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی پولیس کی جانب سے ٹریکٹر ریلی نکالنے کی اجازت دینے سے انکار کے باوجود کسانوں کی جانب سے اس ریلی کو نکالنے کی تیاری زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جبکہ اس وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جمعے کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 14,545 نئے معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد متاثر افراد کی تعداد 1,06,25,000 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 11 دنوں سے یومیہ معاملوں کی تعداد 15,000 سے 16,000 کے قریب ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 18,002 مریض صحت مند ہوئے، جس سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 1,02,83,708 ہو گئی ہے، جبکہ اسی دوران پورے ملک میں 163 مریضوں کی موت ہوئی، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 1,53,032 ہو گئی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آمدنی سے زیادہ اثاثوں کے معاملے میں نیب کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے مزید 15 روز کے جسمانی ریمانڈ کی توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے نیب کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست مسترد کرتے ہوئے 14 روز کے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ جمعے کے روز خواجہ آصف کو احتساب عدالت لاہور میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر نون لیگ کے کارکن بھی بڑی تعداد میں عدالت میں اور عدالت کے باہر موجود تھے۔ نیب کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف سے ابھی تحقیقات مکمل نہیں ہو سکی ہیں، لیکن احتساب عدالت نے نیب پراسیکیوٹر کی اس درخواست کو مسترد کر دیا، جبکہ خواجہ آصف کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب تفتیش مکمل کر چکا ہے اور سارا ریکارڈ پہلے ہی نیب کے پاس موجود ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے سبی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 5 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلوچستان کے ضلع سبی کے علاقے سانگان میں بارودی سرنگ کے دھماکے سے FC نارتھ ونگ کے 4 اہلکار مارے گئے۔ اس دھماکے میں 5 فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب یہ فوجی اہلکار ایک نئی چیک پوسٹ کے قیام کے لیے علاقے کو کلیئر کرنے میں مصروف تھے۔ پاکستانی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ شرپسندوں نے علاقے میں بارودی سرنگ نصب کر رکھی تھی اور جیسے ہی فوجیوں کی گاڑی وہاں سے گزری، دھماکے سے وہ گاڑی تباہ ہو گئی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک مقناطیسی بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آرین نے اعلان کیا ہے کہ یہ بم دھماکہ کابل کے دارالامان علاقے میں ہوا۔ اس بم دھماکے میں ایک کار نشانہ بنی اور ایک شخص جاں بحق اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ کابل سمیت افغانستان کے مختلف علاقے حالیہ مہینوں کے دوران دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی نئی ترجمان نے سینٹ کی پہلی ترجیح کے عنوان سے ٹرمپ کے مواخذے پر زور دیا ہے۔ بائیڈن حکومت میں وائٹ ہاؤس کی نئی ترجمان جینیفر ساکی نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی سینٹ میں سابق صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی معمول کے مطابق انجام پانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ میں کئی کام ایک ساتھ انجام دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ بنا بنی امریکی سینٹ کو ملک کے دیگر امور کے ساتھ ہی مواخذے کے عمل کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ جینیفر ساکی نے نئے امریکی صدر کی تقریب حلف برداری میں بائیڈن کے بیانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے خطاب میں اتحاد کی بات کی اور اس مرحلے کو عبور کرنے کے لیے عوام کے عزم پر زور دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔ بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روزائے اطہر سے ملتا ہے خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روزائے اطہر سے ملتا ہے اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے یقین دل
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 3 بہمن 8 جمادی الثانی اور 22 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے آٹھ جمادی الثانی سن 769 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری قمری کے مشہور ایرانی شاعر ابن یمین فریومدی کا 84 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے ادیب و شاعر والد سے حاصل کی اور ان کو فارسی شاعری میں زیادہ شہرت اخلاقیات کے بارے میں ان کے قطعات سے ملی جو انتہائی سادگی اور روانی کے حامل ہیں۔ ان کی تخلیقات میں ایک دیوان باقی ہے جو مختلف موضوعات کے 10,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس نامور ایرانی شاعر کو قصائد و قطعات کہنے اور غزل گوئی میں ایسی مہارت حاصل تھی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ بائیس جنوری سن 1561 عیسوی کو برطانوی ریاضی داں اور فلسفی فرانسس بیکن پیدا ہوئے۔ شروع میں وہ درباری پیشوں سے وابستہ رہے لیکن ایک عرصے کے بعد انہیں لندن ٹاور میں قید کر دیا گیا۔ انہوں نے قید کے دوران اپنی غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے برطانیہ میں سائنسی علوم کے فروغ اور یورپ میں سائنس اور فلسفے کے احیاء میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ فرانسس بیکن کی اہم کتابوں میں ترقی علم کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ بائیس جنوری سن 1775 عیسوی کو فرانسیسی ریاضیداں اور ماہر طبیعیات آندرے میری ایمپیئر پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی طبی علوم اور ریاضی میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، لیکن باپ کی موت نے، جو انقلاب فرانس کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، شدید نفسیاتی صدمہ پہنچایا اور ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے طبیعیات میں تحقیقات کا آغاز کیا۔ آندرے میری ایمپیئر کی اہم ترین تحقیقات برقی رو سے حاصل ہونے والی میگنیٹک فیلڈز کے سلسلے میں تھیں، اسی لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے برقی رو کی رفتار کے پیمانے کو ایمپیئر کا نام دیا گیا۔ بائیس جنوری سن 1910 عیسوی کو اردو انشا پرداس، شاعر، نقاد، ادیب، مورخ، ماہر تعلیم اور اردو شاعری میں جدید تحریک کے بانی محمد حسین آزاد نے وفات پائی۔ وہ 5 جون سن 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور دہلی کالج میں تعلیم حاصل کی۔ مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات اردو ادب کی مایا ناز تصنیف ہے، جو صرف شعرائے اردو کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ اردو شاعری کی پہلی مکمل اور مبسوط تاریخ بھی ہے۔ وہ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کچھ عرصہ لدھیانہ میں مقیم رہے، پھر 1864 میں لاہور چلے گئے، جہاں انہوں نے شعری تحریک کی شمع روشن کی اور نئے طرز کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں مصرعے طرح کے بجائے عنوانات پر نظمیں پڑھنے کا رواج ڈالا گیا۔ 22 جنوری سن 1910 کو مولانا محمد حسین آزاد کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں۔
آپ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیرافیت سے ہوں گے۔ دوستوں کی بزم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی زندگی میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری رہے، اور ساتھ ہی ساتھ صحت و سلامتی جو ہے وہ بھی برقرار رہے، اور صحت و سلامتی کے لیے جتنی کوششیں کی جا سکتی ہیں کی جائیں۔ طہٰا شمیم صاحب، قدیم ایام سے جو ہے وہ گھریلو ٹوٹکے اور گھریلو غذائیں جو تیار کی جاتی تھیں
جی،
ان کے صحت پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے تھے۔
جی ہاں، اور میرے خیال میں اگر یہ دوائیں اور اسی طرح کے ٹوٹکے جیسا کہ آپ نے کہا اگر آج بھی استعمال کیے جائیں تو بہرحال یہ ایسی چیز نہیں کہ مفید نہ ہو، اور یقیناً پرانے زمانے میں جس طرح سے دوائیں استعمال ہوتی تھیں آج بھی بہت سے گھروں میں اسی طرح سے دوائیں پرانے انداز میں ہی استعمال ہوتی ہیں، اور بہت سے دوائیں آج کل جو میڈیکل میں ملتی ہیں اور میڈیسن ہے اس پر یقین بھی نہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں سب دوائیں استعمال نہیں کرتا ہوں، وہ پرانی دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ جو
بہرحال کچھ ایسے گھریلو ٹوٹکے ہیں کہ جن کی میڈیکل سائنس نے بھی تاکید کی ہے اور تائید کی ہے،
جسے
اور طبی ماہرین نے بھی خاص طور پر یہی ادرک کا استعمال، یہی لونگ کا استعمال، یہی دال چین کا استعمال، اس کا قہوہ بنا کر پینا، لیمو کا استعمال، اسی طریقے سے جو ہے وہ کنو، مالٹے، سنترے، ان کا استعمال آج کل کے موسم میں، یہ بہت ہی مفید رہتا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ دوستوں کی بزم ہے تو اس میں ابتدائے کلام میں یہ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ ہمارے دوست بھی کچھ ان کے ذہن میں بھی جو ہے وہ چیزیں دہرائی جائیں، تاکہ اپنی زندگیوں کے اندر وہ ان غذاؤں کو ضرور ضرور شامل کریں۔ جی تاشمی صاحب،
جی ہاں، پروگرام میں سامن کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے۔ صنوبر فاطمہ صاحبہ نے لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے پابندی کے ساتھ سن رہی ہوں، آپ کے پروگراموں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ پروگراموں میں پیش کی جانے والی معلومات اور انداز ہر دو دل کو لبھاتے ہیں۔ دوستوں کی بزم میں اپنے خط کو سن کر اچھا احساس ہوتا ہے، اور جواب جس خوبصورتی سے دیا جاتا ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ ریڈیو تہران کے لیے خط لکھا جائے۔ ویسے عام لوگوں میں ریڈیو کا ذکر کرو تو لوگ غور سے دیکھتے ہیں یہ کون آ گیا ریڈیو سننے والا، لیکن ریڈیو بہرحال حقیقت ہے اور اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے، ماضی میں رونما ہونے والے تاریخی واقعات اور اس کی تصویر پیش کرنے کے لیے ایک بہترین پروگرام ہے۔ بہت سے مواقع پر ہمیں تاریخ کے اہم واقعات کا علم پروگرام یادوں کے جھروکے سے ہوا۔ پروگرام مینار نور نہایت ہی نورانی پروگرام ہے، جس میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ سارے پروگرام بہترین ہیں، انشاءاللہ آئندہ خط میں بھی ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگرام کے بارے میں تحریر کروں گی۔
جی محترمہ صنوبر فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے لیے یہ خوبصورت خط ارسال کیا۔ آپ کے خطوط ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، اور ان خطوط میں بھی آپ نے نہایت بہترین انداز میں ریڈیو تہران کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور اس خط میں بھی آپ نے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کو سراہا ہے، اور ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں کی افادیت اور اس میں جو معلومات سامعین تک پہنچائی جاتی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے بہترین پروگرام جو ہے پیش کریں، اور جن پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا ہے واقعاً یہ وہ پروگرام ہیں کہ جو ریڈیو تہران کا خاصہ ہیں، خاص طور پر پروگرام یادوں کے جھروکے ہو یا پروگرام سیاسی معلومات کے حوالے سے ہو اور دینی معلومات کے حوالے سے ہو، قرآنی معلومات کے حوالے سے ہو، یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر ریڈیو تہران بہترین پروگرام پیش کرتا ہے، اور پوری دنیا میں یہی چیزیں جو ہیں وہ ریڈیو تہران سے سامعین کو جوڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پروگرام مینار نور کا ذکر کیا، تو یہ پروگرام بھی سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے، جس میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے،
اور تقوی صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہرحال انقلاب اور امام خمینی کے حوالے سے ایک دلچسپی ہے، اور یہ پروگرام اسی لیے اس کو زیادہ ذوق و شوق سے سنتی ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ اپنے ایک اسلامی ملک کے بارے میں اس طرح سے معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح یہ ہمارے اچھے سے اچھے پروگرام جو ہم نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سنتی رہیں گی، اور اپنی مفید اور تعمیری آرا سے بھی ہمیں نوازتی رہیں گی۔
جی ہاں، بے شک پوری دنیا میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ شخصیت کے
کیونکہ ایسی عظیم شخصیت تھی ہی کہ بہرحال اس کے بارے میں ہر فرد کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ اتنی عظیم شخصیت میں کیا تھا کہ آج پوری کائنات میں وہ شخصیت چھا گئی ہے اور ہر ایک اس کا احترام کرتا ہے، اس کے احترام نظر سے دیکھتا ہے، حتی غیر بھی۔
بے شک ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ محترمہ صنوبر فاطمہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا، آپ کا اگلے خط کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔
جی، یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے اعظم گڑھ سے ضیاء الحسن صاحب نے۔ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات تقریباً پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ سارے پروگرام سنے جائیں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ خبریں اور یادوں کے جھروکے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہو جاتا ہوں، دیگر پروگراموں کو نیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ سردی کے موسم میں صبح کی نشریات بہت زیادہ صاف ہو جاتی ہے۔ آپ کے پروگرام معیاری ہیں، اور ریڈیو تہران بہترین اسلامی اور سماجی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی پروگرام منفرد ہیں، جو دیگر میڈیا ذرائع سے سننے کو نہیں ملتے۔ سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب ضیاء الحسن صاحب، اعظم گڑھ اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کا محبت نامہ ہمیں موصول ہوا، اور ہم نے آپ کی محبتوں کا جواب محبتوں سے دیا۔ پروگراموں کو پابندی کے ساتھ سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جن پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا ہے واقعاً یہ وہ پروگرام ہے کہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے خط میں ذکر کیا کہ ریڈیو تہران کے ممتاز پروگراموں میں شامل ہیں. ویسے تو تمام پروگرام سامعین کی پسندیدگی کا باعث بنتے ہیں, لیکن کچھ پروگراموں پر سامعین کی خاص توجہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے ایک بلوچستان پاکستان کے سامع ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک پروگرام کلام امیر جو ہے وہ بہت پسند ہے, اسی طریقے سے پروگرام اسلام پلس مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اسی طریقے
کچھ مختلف ذوق کے سامع ہیں اور مختلف پروگرام ان کو پسند آتا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے صحیح لوگ اپنے پروگرام ہمارے سنتے ہیں اور اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں. بہرحال ہماری تو کوشش یہی رہتی ہے کہ ہر طرح کے جو پروگرام پیش کیا جائے اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں کہ جو ہمارے سامعین کے لیے مفید واقع ہوں.
جی ہاں بالکل,
اور اسی کوشش کے تحت ہم جو ہے وہ اپنی محنت اور لگن جاری رکھے ہوں گے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہماری کوششوں کو جو ہے وہ سراہیں گے اور اس کی تعریف کریں گے.
بے شک ایسا ہی ہے. اور جہاں تک آپ نے نشریات کی آواز کے حوالے سے لکھا کہ سردیوں کے موسم میں آواز نشریات جو ہے وہ صاف سنائی دیتی ہے, تو اس کے برعکس کچھ علاقوں میں آواز صاف سنائی نہیں دیتی, جیسے پاکستان کے کچھ علاقے ہیں وہاں پہ صبح کی نشریات میں کچھ رکاوٹ ہوتی ہے آواز میں. بہرحال کچھ فنی مشکلات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آواز کچھ علاقوں میں صاف سنائی نہیں دیتی, لیکن بہت سے علاقوں میں موسمی حالات کی وجہ سے آواز بہت صاف سنائی دیتی ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ صاف ستھری آواز میں ہمارے پروگرام سن رہے ہوں گے, اور ضرور آپ ہمیں خط کے ذریعے سے دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش.
جی ہاں, یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے نیاز احمد سلیمی صاحب نے. یہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے پابندی سے سنی جا رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں انٹرنیٹ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے, کبھی کٹ جاتا ہے اور کبھی اس کی اسپیڈ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ چلتا ہی نہیں ہے. کشمیر کے حالات کے حوالے سے اپنے پہلے خط میں کچھ باتیں تحریر کی تھیں. اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں, لیکن کشمیری عوام کے حقوق کی بحالی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. اس کے لیے عوام اور میڈیا کا کردار بہت اہم ہے. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں میں بہت کچھ ملتا ہے, علاقائی اور عالمی حالات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے, جبکہ دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کلام امیر, اسلام کی معرفت, راہ و روش, افکار و نظریات پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. آخر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا خلوص بھرا سلام.
جی جناب نیاز احمد سلیمی صاحب, ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے. آپ نے اپنے پچھلے خط میں کشمیر کے حالات کے حوالے سے کچھ باتیں تحریر کی تھیں اور اپنے وہاں کے حالات کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ جو صورتحال وہاں چل رہی تھی. بہرحال اب آہستہ آہستہ حالات معمول پر آ رہے ہیں, لیکن جہاں تک عوام کے حقوق کا تعلق ہے تو یہ یقینی طور پر حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جائز حقوق جو ہیں ان کو فراہم کریں اور انسانی حقوق کا لحاظ رکھیں اور ہر طریقے کے وسائل جو عوام کے لیے لازم ہیں ان کو فراہم کریں. بہرحال حکومتیں اس حوالے سے کوششیں کرتی ہیں, لیکن ساری عوام جو ہے اس کو وہ جائز حقوق کے جو ان کا حق ہے وہ ملنے چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے سلیمی صاحب انٹرنیٹ کا ذکر کیا. طاہر شمیم صاحب, یہ پریشانی میرے خیال سے انٹرنیٹ کی ہر جگہ کچھ نہ کچھ طریقے سے رہتی ہے, کہیں جو ہے وہ
ظاہر سی بات ہے یہ ایسی چیز ہی ہے کہ بہرحال اس کے لیے کوئی بڑے یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ ہمارے یہاں مثلا انٹرنیٹ بہت ہی صحیح چلتا ہے اور کبھی قطع نہیں ہو سکتا یا ایسی کوئی مشکل. تو بہرحال یہ چیز ایسی ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, بہرحال کچھ نہ کچھ مشکل تو کہیں نہ کہیں پیش آئے گی.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. خاص طور پر ہمارے جب وہ بزم دوستاں گروپ میں کچھ احباب کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ کٹ رہا ہے یا آواز سنائی نہیں دے رہی, تو کچھ ایسے بھی اس گروپ میں ہیں کہ جو ریڈیو کی آواز ریکارڈ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ
ریڈیو
کو نہیں سنتے کہ جو ہے وہ آپ کو آواز صاف ستھری سنائی دے. بہرحال ریڈیو ایک آسان اور ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس سے آواز صاف بھی سنائی دیتی ہے. کئی مقامات پہ بہرحال کہیں نہ کہیں مشکل پیش آتی ہیں, لیکن اطلاعات و معلومات کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ ریڈیو ہے, اور ریڈیو سے ہی بہت سارے علاقوں میں کہ جہاں انٹرنیٹ وغیرہ نہیں ہے وہاں پر آواز پہنچ جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا, پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا. طاہر شمیم صاحب, میں یہاں پر اپنے ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ریڈیو تہران سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں, خاص طور پر انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے ممبران و عہدیداران. اسی طریقے سے عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان کے عہدیداران و ممبران اور ستلج ریڈیو لسنرز کلب بھاول نگر پنجاب پاکستان کے عہدیداران و ممبران، اسی طریقے سے ناز ریڈیو لسنرز کلب کے عہدیداران و ممبران، پاک ریڈیو لسنرز کلب کے عہدیداران و ممبران، کثیر تعداد میں سامعین اور دوست
احباب جو اہم لسنرز کلب آوان لسنرز کلب کو میرے خیال سے ملا دیا آپ نے،
جو روح رواں ہیں جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیاقت علی ایوان صاحب جو ہے وہ ایک سینئر لسنرز ہیں اور ہم ان کی ہمیشہ
اتنا قدیم زمانے سے ہم ان کو جانتے ہیں،
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، جو ہے وہ بہت قدیم عرصے سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہر کوئی اپنی جگہ وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے، محمد ارشد قریشی صاحب ہوں، چودھری فہیم نور صاحب ہوں، یہ وہ نام ہیں کہ جو دنیا بھر میں لسنرز جن کو پہچانتے ہیں، اور وہ سرحدیں نہیں ہیں ملکوں کی،
جی بالکل،
اب پورے طریقے سے تمام لسنرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور طہٰ شمیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
چڑھ کے منصور نے جا
سامعین ابھی آپ اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے. جی ہاں سامعین، یہ بزم آپ کی اپنی بزم ہے اور آپ کے خطوط اور پیغامات سے یہ بزم سجتی ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے ہی یہ امید رہتی ہے کہ سامعین اپنی بزم میں اپنے دل کی بات تحریر فرمائیں گے اور ہم آپ کے دل کی بات کو بزم دوستاں میں شامل کریں گے. ہمیں سامعین کے پیغامات، ان کے خطوط کا انتظار رہتا ہے، اور یہ سلسلہ برسہ برس سے جاری ہے، اور دوستوں کی یہ بزم یقینی طور پر ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے کہ جس سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک گلستہ میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پر ہر طرح کی خوشبو موجود ہے، اور اس خوشبو سے انسان استفادہ کرتا ہے. یہ خوشبو اخلاق کی خوشبو ہے، یہ خوشبو یقینی طور پر انسان کے اندرونی احساسات و کمالات کی خوشبو ہے، یہ انسان کی ثقافت اور رہن سہن اور تمدن کی خوشبو ہے، اسی سے انسان پہچانا جاتا ہے. لہذا ہماری یہ خواہش و تمنا ہے کہ سامعین پروگرام بزم دوستاں میں اپنے خطوط کے ذریعے سے ہمیشہ اس بزم کو معطر رکھیں گے. ہمیں آپ کے خوشبو بھرے خطوط اور پیغامات کا ہمیشہ انتظار رہے گا. اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام آئینۂ صحافت کا. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. پروگرام آئینۂ صحافت میں اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا ہم جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو سب سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران سے شائع ہونے والے اخبار ہم شہری کی سرخی پر ایک نظر ڈالتے ہیں. روس اور جرمنی کو جی سی پی او اے میں جو بائیڈن کی واپسی کی امید. روزنامہ گارڈین کی سرخی ہے ٹرمپ کے مواخذے کو مؤخر کرنے کا مطالبہ، سابق صدر کو تیاری کے لیے وقت چاہیے. روزنامہ العرب کی سرخی ہے کیا قطر بحرین کو صلح کے عمل سے الگ رکھنا چاہتا ہے. اور سامعین اب کچھ اخبارات کی تفصیلی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. ایران سے شائع ہونے والے اخبار جوان کی سرخی ہے ایران کو پچھاڑنے کا دعویٰ کرنے والے ختم ہو چکے صدر روحانی. اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے آئل منسٹری کے پروجیکٹوں کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ یہ مہینہ ایرانی قوم کی کامیابی کی نوید کا مہینہ ہے. صدر نے کہا کہ ہم آج ایک عظیم پروجیکٹ کا افتتاح ایسے حالات میں کر رہے ہیں کہ جب ایران کو زمین پر گرانے اور ایران کے قابل فخر اور ایران کی قابل فخر سر جھکانے کا دعویٰ کرنے والے اور ایران کے خلاف سازشیں رچنے والے اب نہیں ہیں، اور بڑی ہی بے عزتی کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو گیا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ ان کے منحوس اقدامات آخری ایام میں پوری دنیا اور خود امریکی قوم کے لیے واضح ہو گئے، اور سب کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ جمہوریت اور پارلیمنٹ کے خلاف ہیں. صدر روحانی نے کہا کہ وہ شروع سے ہی ایسے تھے، مگر آخر میں سب پر یہ واضح ہو گیا کہ ان دہشت گردوں نے امریکہ اور دنیا پر کیا کیا ظلم کیے ہیں. سامعین روزنامہ الاخبار کی سرخی ہے بغداد کی خون چکاں جمعرات، غاصب طاقتیں پر امید. اخبار ضمن لکھتا ہے کہ جمعرات کی صبح عراق کے دارالحکومت بغداد کے شہریوں کی آنکھیں ایک بازار میں ہونے والے دو بھیانک خودکش دھماکوں سے کھلیں. ان دھماکوں میں دسیوں لوگ جاں بحق اور زخمی ہو گئے. اس دہشت گردانہ حملے نے بہت سے سوال پیدا کر دیے ہیں۔ یہ دھماکے امریکی صدر کی حیثیت سے بائیڈن کی حلف برداری کے ایک دن بعد ہوئے ہیں اور ایسے عالم میں ہوئے ہیں کہ جب داعش کے حملوں کو روکنے کے لیے غاصب امریکی فوجیوں کو عراق میں باقی رکھنے کے مطالبے میں بھی شدت پیدا ہو رہی تھی۔ ان دھماکوں میں کچھ حقائق قابل غور ہیں۔ دھماکے کا طریقہ داعش سے مخصوص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بغداد میں اپنے سلیپنگ سیلز کو بیدار کر دیا ہے۔ ان دھماکوں کا مقصد ملک میں سیکیورٹی کے لیے حکومت کی ناکامی واضح کرنا ہے۔ امریکہ میں جو بائیڈن کی حکومت کے آغاز میں یہ دھماکے بائیڈن کو عراق کی حکومت کو بدلنے کا پیغام بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے عراق کے الانبار اور دیگر علاقوں میں سرگرم داعش کے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ عراق میں حکومت اور سیکیورٹی ادارے انتخابات کی تیاری میں مصروف ہیں، جس کا فائدہ دہشت گردوں نے اٹھایا اور یہ پیغام بھی دیا کہ امریکی فوجیوں کے انخلا میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ادھر سحر عالمی نیٹ ورک کی ایک خبر ہے کہ عراق کے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے کہا ہے کہ بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ سحر ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ عراق کے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے اپنے ایک بیان میں دارالحکومت بغداد کے دہشت گردانہ خود کش بم دھماکوں میں دہشت گرد تکفیری گروہ داعش کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراقی قوم نے داعش کی تکفیری دہشت گردی کے مقابلے میں اپنے بھرپور عزم و ارادے کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقیوں کا خون بہانے والوں کے لیے عراقی حکومت کا جواب دندان شکن ہوگا۔ بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کے بعد عراقی وزیر اعظم نے سیکیورٹی کی خامیوں کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے تاکہ اس دہشت گردانہ کارروائی کی ماہیت تک پہنچا جا سکے، اور انہوں نے کئی سیکیورٹی عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے برطرف بھی کر دیا ہے۔ حزب اللہ عراق نے بھی بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کا ذمہ دار امریکہ، اسرائیل اور ان کے اہلکاروں کو قرار دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ عراق بٹالینز نے بغداد کے خود کش دہشت گردانہ بم دھماکوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صہیونی امریکی اور سعودی حمایتی یافتہ ان شرپسند گروہوں کو بے گناہوں کا خون بہانے کا تاوان و خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ عراق کے حکومت قانون الائنس کے ترجمان بہاءالدین النوری نے بھی کہا ہے کہ عراق کے سیکیورٹی اداروں کو ابتدائی طور پر جو شواہد و اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بغداد میں دہشت گردانہ حملہ کرنے والے دو سعودی شہری تھے۔ خودکش حملہ وروں کے نام ابو یوسف الانصاری اور محمد عارف المہاجر بتایا گیا ہے۔ انہوں نے التیران چوک میں جو پرہجوم بازار کہلاتا ہے وحشیانہ اور دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیں۔ اس دہشت گردانہ حملے میں اب تک 35 افراد جاں بحق اور 110 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ بغداد کے ان دہشت گردانہ بم دھماکوں کے بعد کربلا کے سیکیورٹی اداروں نے اس صوبے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔ الموازین نیوز کے مطابق کربلا کے سیکیورٹی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ زائرین محترم کی سیکیورٹی کا تحفظ کرنے کے لیے کربلا صوبے کے آئی جی پولیس احمد الزوینی کی زیر نگرانی سیکیورٹی اہلکاروں کو مکمل طور پر چوکس کر دیا گیا ہے۔ اور سامعین، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کی سرخی ہے، بائیڈن امریکہ اور ہندوستان کے رہنماؤں کے مابین اچھے تعلقات کے حامی ہیں، وائٹ ہاؤس۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار خبریں کی سرخی ہے، چین نے پومپیو سمیت ٹرمپ کے کئی ساتھیوں پر پابندی عائد کر دی۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی سرخی ہے، اسرائیل کو کسی کا باپ بھی تسلیم نہیں کرا سکے گا، مولانا فضل الرحمان۔ اور اب کچھ خبروں کی تفصیل۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، کیا اوباما دور کی تلخیاں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر اثر انداز ہوں گی؟ اخبار لکھتا ہے گو کہ نئے صدر جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد تجزیہ کار پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے امکانات ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ دور سے قبل ڈیموکریٹ پارٹی کے 8 سالہ دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ دیکھا گیا تھا۔ پاکستان اور امریکہ کے 7 دہائیوں پر مشتمل تعلقات کے دوران پاکستان امریکہ کا حلیف بھی رہا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق نئی امریکی حکومت کو کئی داخلی چیلنجز کا سامنا ہے، البتہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ماضی کی ڈیموکریٹک حکومت جن حالات میں حکومت کر رہی تھی وہ آج سے یکسر مختلف تھے، اس لیے امید یہی کی جاتی ہے کہ اس زمانے کی غلطیوں کو پاکستان اور امریکہ دونوں ممالک میں سے کوئی بھی دہرانا پسند نہیں کرے گا۔ اور سامعین، ایک سرخی ہے ہندوستان کے اخبار کی، کسان یونینوں نے حکومت کے 3 فارم قوانین کو 18 ماہ کے لیے روکنے کی تجویز مسترد کر دی۔ تفصیل میں بیان کیا گیا ہے اس خبر کی کہ احتجاج کرنے والے کسان یونینوں نے جمعرات کے روز حکومت کے 3 فارم قوانین کو 18 ماہ کے لیے معطل کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ ان تمام متنازع قانون کو مکمل طور پر منسوخ کرنے کے سوا کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مشترکہ کسان مورچے کے مکمل جنرل باڈی اجلاس میں حکومت نے کل پیش کی گئی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ احتجاجی یونین کی چھتری والی تنظیم سمیکیوت کسان مورچہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 3 مرکزی فارموں کی مکمل منسوخی اور تمام کسانوں کے لیے معاوضہ ایم ایس پی کے لیے قانون سازی کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ حکومت نے بدھ کے روز مشتعل کسان رہنماؤں کے ساتھ اپنے 10ویں دور کی بات چیت کے دوران فارم کے 3 قوانین کو سال کے 18 ماہ کے لیے معطل کرنے اور کاشتکاری طبقے کے مفاد میں ایک قابل مضموم حل تلاش کرنے کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی ہے۔ اور سامعین، اب کچھ نیوز ایجنسیوں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ارنا کی سرخی ہے، ذمہ داریوں پر عمل کے مقابلے میں عمل، جے سی پی او اے کے لیے ایران اور امریکہ کی شرطیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، سعودیوں نے بھی ٹرمپ کا ساتھ چھوڑا، تیل کی قیمت میں اضافے کے لیے حالات سازگار۔ سومیریہ نیوز کی سرخی ہے، عراقیوں کا خون بہانے والوں کے خلاف ہماری کارروائی سخت ہوگی، الکاظمی۔ سمین تسنیم نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، تکفیری دہشت گرد عراق میں غیر ملکیوں کی موجودگی کا بہانہ تراشنا چاہ رہے ہیں، ترجمان وزارت خارجہ۔ نیوز ایجنسی تسنیم اس خبر کے ذیل میں لکھتا ہے کہ ترجمان وزارت خارجہ نے بغداد کے دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تکفیری دہشت گرد عراق کے امن کو خراب کر کے اس ملک میں غیر ملکیوں کی موجودگی کا بہانہ تراش رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے عراق کی قوم اور حکومت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تکفیری دہشت گردی پھر سے سر ابھار رہی ہے، عراق کو نشانہ بنا رہی ہے اور اس بار اس کا مقصد عراق میں غیر ملکیوں کی موجودگی کو بہانہ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے عراق کی حکومت کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا اور کہا کہ اسلامی جمہوری ایران ماضی کی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے عراقی بھائیوں کی ہر طرح کی مدد کرنے پر تیار ہے۔ سامعین، البراسا نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، سعودی عرب عراق میں دہشت گردی کا حامی۔ نیوز ایجنسی اس خبر کے ذیل میں لکھتی ہے کہ عراق میں باسی نظام کے زوال اور ملک سے ظلم و جور کے بادل چھٹنے کے بعد دینی مرجعیت نے عراق میں قومی اتحاد کا پرچم بلند کیا اور عراق میں فرقہ واریت کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، لیکن یہ صورتحال جرائم پیشہ مثلث یعنی امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کو پسند نہیں آئی، چنانچہ عراق میں دہشت گردی شروع ہو گئی جو دراصل شیطان اکبر امریکہ کی پیداوار ہے جس کی سازش اسرائیل نے تیار کی ہے اور سعودی عرب کے ایجنٹوں نے اس پر عمل درآمد کیا ہے۔ سعودی عرب نے عراق میں ہزاروں دہشت گردانہ حملے کرائے ہیں اور سعودی عرب سے 5,000 سے زائد خودکش حملہور عراق بھیجے گئے ہیں۔ گزشتہ 1.5 برس سے جاری سعودی فتنہ اب ایک بار پھر دہشت گردی کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اس منحوس مثلث کو یہ جان لینا چاہیے کہ عراق کے اعلیٰ مرجے کا فتویٰ آج بھی موجود ہے اور فرزندان عراق دہشت گردوں کی گھات میں ہیں۔ سامعین، اب کچھ اور سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جرمن نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، داعش نے بغداد دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اسپورٹنگ نیوز ایجنسی، کانگریس نے وزارت دفاع کے طور پر جنرل آسٹن کے نام کو منظور کر لیا۔ رائٹرز کی سرخی ہے، اگر خبروں کے لیے رقم دینی ہوگی تو گوگل آسٹریلیا میں اپنا سرچ انجن بلاک کر دے گا۔ سامعین، یہ تو رہیں بعض نیوز ایجنسی کی سرخیاں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، اب آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، پھر سماعت فرمائیے گا پروگرام گھر اور گھرانہ۔ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے سبھی شائقین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ مصدر نوٹ کرائے تھے اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں ان کے معنی آپ کو بتائیں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے آپ کو انہی مصادر کے معنی نوٹ کرا رہے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا۔
پوشیدن، پوشیدن،
پہننا۔
نوشتن، نوشتن،
لکھنا۔
دیدن، دیدن،
دیکھنا۔
شکستن، شکستن،
توڑنا۔
خندیدن، خندیدن،
ہنسنا۔
گریستن، گریستن،
رونا۔
دادن، دادن،
دینا۔
گرفتن، گرفتن،
لینا۔ سامعین، اور اب ہم آپ کو فعل ماضی سے متعلق کچھ یادآوری کراتے ہیں۔ فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر کے آخر سے نون کو اگر ہٹا دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ فعل ماضی کہلائے گا، اور اس سے ہم نے کچھ جملے بھی بنائے تھے۔ آج ہم آپ کو ماضی قریب بنانے کا فارمولا سکھا رہے ہیں۔ جی، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق یعنی رفت، اور اس کے آخر میں آپ چھوٹی ہے کا اضافہ کر دیں، اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے لگا دیں، تو جو کچھ جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا۔
رفتے است، رفتے است،
یعنی وہ چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے۔ یہاں رفتہ چھوٹی ہے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ چھوٹی ہے کا تلفظ فارسی میں بڑی یہ کی طرح کیا جاتا ہے، اور چھوٹی ہے یہاں ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے، یعنی جس کا تلفظ نہ کیا جائے۔ اس کی ایک بار پھر ہم آپ کو تکرار کرتے ہیں ایک اور لفظ کے ساتھ. لفظ ماضی ہے گفت, اس میں ہم چھوٹی ہے آخر میں لگائیں گے اور اس کے بعد لفظ است موجود ہے, تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا
گفتے است, گفتے است,
یعنی وہ کہہ چکا ہے یا کہہ چکی ہے. ایک اور لفظ ہے خورد, اس کی بھی یہی ترکیب ہے, یعنی آخر میں چھوٹی ہے لگائیں گے اور لفظ است موجود ہے, اس کے ساتھ جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا
خوردے است, خوردے است.
اب آئیے ان کی مدد سے ہم پورے اور مکمل جملے بناتے ہیں, اور وہ جملے کچھ اس طرح سے ہیں.
او به پاکستان رفته است, او به پاکستان رفته است,
یعنی وہ پاکستان چلا گیا ہے یا پاکستان گیا ہے. یہاں ضمیر او کی جگہ آپ نام لکھ سکتے ہیں یا کسی کا نام پکارا جا سکتا ہے. اب اگلا جملہ سنیے.
احمد شام خورده است, احمد شام خورده است,
احمد رات کا کھانا کھا چکا ہے. یہاں شام رات کے کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. اگلا جملہ سنیے.
مؤذن اذان گفته است, مؤذن اذان گفته است,
یعنی مؤذن اذان دے چکا ہے یا اذان کہہ چکا ہے. یہاں ہم اب انہی جملوں کو دوبارہ تکرار کرتے ہیں, اور ضمیر اور مرد نام کی جگہ کسی خاتون کا نام لے کر جملے بناتے ہیں.
رضیه به پاکستان رفته است, رضیه به پاکستان رفته است,
جی رضیہ پاکستان جا چکی ہے یا پاکستان چلی گئی ہے.
مرضیه شام خورده است, مرضیه شام خورده است,
مرضیہ رات کا کھانا کھا چکی ہے. اور اگلا جملہ یہ ہے.
طاهره اذان گفته است, طاهره اذان گفته است,
یعنی طاہرہ اذان دے چکی ہے. جی یہاں پہ آپ نے تین نام سنے, رضیہ, مرضیہ اور طاہرہ. آپ نے توجہ کی ہوگی کہ ان کا تلفظ فارسی میں رضیے, مرضیے اور طاہرے کیا گیا ہے, یعنی چھوٹی ہے کو جو قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے تحت بڑیے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. سامعین, آپ یقیناً اب تک کے سبھی اسباق نوٹ کر چکے ہوں گے اور خود ان کی آپ نے تمرین بھی کی ہوگی. ایک بار پھر یاد آوری کے طور پر ہم مصدر کی تعریف کریں گے اور کچھ نئے مصدر آپ کو نوٹ کرائیں گے, اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ فعل مستقبل کس طرح بنتا ہے. جی مصدر کی پہچان آپ کو کروا چکے ہیں. خوردن کشتن, یعنی خوردن کے آخر سے آپ نون کو ہٹا دیں اور کشتن کے آخر سے بھی نون حذف کر دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ ماضی کہلائے گا. اردو میں مصدر کی پہچان کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ نون اور الف لگایا جاتا ہے, جیسے کھانا, پینا. اور مصدر کے آخر سے نون حذف کرنے سے حاصل مصدر فعل میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کون سا فعل بنتا ہے؟ وہ فعل ماضی ہوتا ہے, جیسے
خورد, خورد, نوشت, نوشت, گفت, گفت, رفت, رفت.
جی خورد, نوشت, گفت اور رفت. فعل ماضی سے ماضی قریب بنانے کے لیے جو فارمولا ہے اب اس پر آپ توجہ کیجئے, یعنی ماضی اور اس کے آخر میں چھوٹی ہے اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے. اور اب اس یادآوری کے بعد آئیے آپ کو کچھ نئے مصدر ہم نوٹ کراتے ہیں، آپ ان کی مدد سے جملے بنائیے.
فرستادن، فرستادن،
بھیجنا.
رساندن، رساندن،
پہنچانا.
آمدن، آمدن،
آنا.
شنیدن، شنیدن،
سننا.
جویدن، جویدن،
چبانا.
خوابیدن، خوابیدن،
سونا.
خندیدن، خندیدن،
ہنسنا. سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے آسانی کے ساتھ آج کے پروگرام میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا سمجھ پائے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یقیناً تمرین کریں گے اور اپنے بنائے ہوئے جملوں کو اس فارمولے سے ملائیں گے جو ہم نے آپ کو یاد کرائے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھائیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
در خیابان شما چون چراغ لاله سوزم، در خیابان شما. ای جوانان عجم، جان من و جان شما. ای جوانان عجم، جان من و جان شما. چون چراغ لاله سوزم، در خیابان شما. چون چراغ لاله سوزم. سینانش تیر تر گردد فرو پیچیدمش، تا سینانش تیر تر گردد فرو پیچیدمش. شعله‌ای آشفته بود اندر بیابان شما. شعله‌ای آشفته بود اندر بیابان شما. چون چراغ لاله سوزم، غوطی ها زد در ضمیر زندگی اندیشه‌ام. غوطی ها زد در ضمیر زندگی اندیشه‌ام. تا به دست آورده‌ام افکار پنهانی شما. تا به دست آورده‌ام افکار پنهانی شما. چون چراغ لاله سوزم، فکر رنگینم کند نزد تهی دستان شرق. فکر رنگینم کند نظر تهی دستان شرق پارایی لالی که دارم از بدخشان شما جون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما جون چراغ لاله سوزم در خیابان شما چون چراغ لاله سوزم
घर और घराना
सामिन प्रोग्राम घर और घराना लेकर हाजिर हैं। मीसम रजा खां का सलाम कबूल फरमाएं। आज के इस प्रोग्राम में हम तुर्कमन कौम में खानदान की खसूसियात का जायजा ले रहे हैं। उम्मीद है आप भी पसंद फरमाएंगे। زندگی اور عشق میں جب تک جوش و خروش نہ ہو اس وقت تک اس میں مسرت و شیرینی پیدا نہیں ہوتی، اور آپ اور آپ کی بیوی کو ہمیشہ مسرت اور جوش و خروش کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا کبھی کبھی زندگی کی یکسانیت سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسے یکسانیت کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انسان ہمیشہ زندگی کی یکسانیت میں ہی جوش و خروش تلاش کرتا ہے، لہذا اپنی بیوی کے ساتھ اس کا تجربہ کیجئے اور اسے مشینی زندگی کی یکسانیت سے باہر نکالیے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ دنیا کی بہترین عورت یا مرد کے ساتھ زندگی گزارنے میں بھی بعض اوقات کچھ مسائل و مشکلات پیش آتے ہیں جس کا پہلے سے بالکل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لہذا جان لیجئے کہ مسائل و مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور آپ خود کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور یہ نہیں سوچ سکتے کہ اگر دوسرے کے ساتھ ہوتے تو آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ ہوتی۔ بہتر ہے کہ ہمیشہ خود سے سوال کیجئے کہ آپ سے آپ کی بیوی یا شوہر راضی ہے یا نہیں۔ اسے خوب پہچانیے اور اس کی خوشی کے لیے جوش و خروش کے ساتھ زندگی بسر کیجئے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ترکمن خاندانوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ ایران کے صوبہ گلستان کی آبادی 18 لاکھ ہے، جس میں مختلف نسلوں اور ثقافتوں کے لوگ اپنی گوناگوں تہذیب و ثقافت اور رسم و رواج کے ساتھ خوشی خوشی پرسکون زندگی گزارتے ہیں اور اس خوبصورت صوبے کی پیشرفت و ترقی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ترکمن نسل کے لوگوں کے درمیان شادی بیاہ، شادی کی تقریبات، دینی و مذہبی رسم و رواج اور لباس پہننے کے طور طریقے سب مختلف اور انہی سے مخصوص ہیں۔ یہ طور طریقے انہیں اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں ملے ہیں جو آج تک ان میں نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ ماضی میں ترکمن قوم بڑے بڑے خاندانوں اور قبیلوں پر مشتمل ہوتی تھی، جس کا سربراہ ایک طاقتور و عامر قسم کا باپ ہوا کرتا تھا، تاہم موجودہ صدی میں ان کے درمیان بھی میاں بیوی پر مشتمل چھوٹی فیملی کا رواج پیدا ہو گیا ہے۔ ترکمن قوم کے درمیان مرد و عورت کے فرائض الگ الگ اور معین و واضح ہیں۔ مرد کھیتی باڑی اور مویشی پالن کا کام کرتے ہیں، جبکہ خواتین الاچیق یا جھوپڑے بنانے، آٹا پیسنے، پھل توڑنے، دودھ دوہنے، قالین بننے، دری بننے، دہی، چھاچھ اور اصلی گھی بنانے اور کھانا پکانے کے کام کرتی ہیں۔ ترکمن قوم کے لوگوں کے درمیان شادی بیاہ اس لیے بھی اہم ہے کہ شادی کے ذریعے ایک خاندان کا ایک سرگرم معاشی رکن دلہن کے خاندان سے کم ہو کر دولہے کے خاندان میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے دولہے کے خاندان والوں کو دلہن کے گھر والوں کو شیربہا دینا پڑتا ہے۔ ترکمن قوم کے درمیان شادی کی ایک رسم عروس کشان ہے، جو جشن کی تقریب کے بعد برپا ہوتی ہے۔ اس دن دلہن کے کارواں یا ساتھ آنے والوں کو اسکارف یا تولیے جیسا کوئی کپڑا پیش کیا جاتا ہے۔
یہ کارواں دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصے میں دلہا ہوتا ہے جس میں نوجوان عورتیں لڑکیاں ہوتی ہیں، اور دوسرے میں بوڑھے بزرگ افراد ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں دلہن کو دولہے کے گھر لے جانے کے لیے ایک کجاوے نما ڈولی میں بٹھا دیا جاتا تھا، جو اونٹ یا گاڑی پر رکھی جاتی تھی، اور اس کے گرد رنگ برنگے کپڑے لپیٹ دیے جاتے تھے، اور معمولاً کپڑوں کے 40 ٹکڑوں سے ڈولی کو سجایا جاتا تھا، اور پھر ڈولی یا کجاوے کے اوپر گھنٹیاں باندھ دی جاتی تھیں تاکہ جب اونٹ چلے تو گھنٹیاں بجنے لگیں۔ گھنٹیوں کی آوازیں خوشی و مسرت اور جشن و سرود اور عروس کشان کا اعلان کرتی تھیں۔ لیکن اب کجاوے کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے، بلکہ زیادہ تر جدید ترین ماڈل کی گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں جو پھولوں اور گلدستوں سے سجائی جاتی ہیں، اور یہ گاڑیاں کم سے کم دو ہوتی ہیں۔ ایک گاڑی میں دلہن اور اس کے دو ہمراہ ہوتے ہیں، جبکہ دوسری گاڑی دولہے اور اس کے دوستوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ جب بزرگوں کا کارواں دلہن کے گھر پہنچتا ہے تو ایک بزرگ طے شدہ حق مہر ایک بیگ میں رکھ کر دلہن کے گھر والوں کو پیش کرتا ہے۔ دلہن کے طرف کا بزرگ دولہے کی طرف کے بزرگوں کے کارواں کا استقبال کرتا ہے، اور انہیں دسترخوان پر بٹھاتا ہے کہ جس پر انواع و اقسام کے پھل اور مٹھائی سجے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شوہر کا کارواں سیٹیاں اور تالیاں بجاتا ہوا پہنچتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دلہن کے لیے تحفے تحائف بھی ہوتے ہیں۔ ترکمن قوم کی شادی بیاہ کی ایک رسم کشتی بھی ہے، جسے گورشمک بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں جو شخص اپنے حریف کا زانو یا کندھا زمین سے لگا دیتا ہے وہی فاتح ہوتا ہے، اور اسے وہاں موجود بزرگ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اس انعام کو بائراق کہا جاتا ہے۔ گھوڑ سواری بھی ترکمن شادیوں کی قابل دید رسم ہے، جو اب بہت کم ہو گئی ہے، تاہم خاص کشش کی حامل ہوتی ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ایک کامیاب فیملی کی خصوصیات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک اچھے اور کامیاب خاندان میں ماں باپ مرکزی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، جو خاندان کے سربراہ ہوتے ہیں، اور بچے اور اس مرکز کے گرد اکٹھا ہوتے ہیں۔ البتہ توجہ رکھنا چاہیے کہ اسلامی ثقافت میں ایک اچھے خاندان میں نہ مرد حکمراں ہوتا ہے اور نہ ہی اولاد، بلکہ اسلامی ثقافت میں محبت و الفت اور مفاہمت و ہمدلی کی حکومت و حکمرانی ہوتی ہے۔ اس طرح کے ماحول میں صداقت، راستگوئی، عدل و انصاف اور تہذیب و ادب کی تعلیم دی جاتی ہے، اور کسی ایک کے اندر موجود نقص یا کمی کو دوسرے کے ذریعے پر کیا جاتا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو مرد و عورت کی خلقت و آفرینش سے ہم آہنگ ہے۔ بلا شبہ اگر کسی خاندان میں طلاق و جدائی کی بات نہ ہو اور میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ایک کامیاب خاندان یا فیملی ہے، اور اس کی بہرہ مندی کمال کی حد تک ہے۔ اگر کوئی میاں بیوی بظاہر بہت اچھے و خوش نظر آتے ہوں، تو ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر دوسرے کی زیادتی و مظالم کو برداشت کر رہا ہو۔ قرآن کریم کی نگاہ میں ایک کامیاب خاندان وہ ہے جس کی ہر فرد ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرے، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو برداشت کرے۔ اس طرح کے خاندانوں میں روحانی و جسمانی لذت و ضروریات ایک دوسرے سے پوری ہو جاتی ہے، اور ایسے خاندانوں کے بچے بھی اپنے خاندانی رشتوں اور تعلقات سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اسی طرح میاں بیوی بھی۔ دوسرے لفظوں میں ایک اچھے خاندان یا فیملی میں معمولاً انسان کے اندر معنوی، نفسانی اور جذباتی مشکلات یا کمیاں نہیں پائی جاتی۔ بعض افراد دنیا کی بہترین بیوی یا شوہر تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی بیوی یا شوہر کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جس سے کبھی بھی انہیں اکتاہٹ نہ ہو، جبکہ خوش قسمتی صرف ایک اچھے اور صحیح انتخاب سے ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ مشترکہ زندگی میں پوری عمر ذرہ ذرہ خوش نصیبی حاصل کرتا رہے۔ ایسی خوش نصیبی ہی گہری اور پائیدار ہوتی ہے۔ خوش نصیبی سے سرشار زندگی کی تعمیر کرنا پڑتی ہے، اسے سنوارنا پڑتا ہے۔ ایک اچھے خاندان کا حامل ہونے کے لیے پہلا قدم اپنے نقطۂ نظر کی اصلاح کرنا ہے۔ ایسا خاندان جو اسلامی ماڈل و نمونے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس کے تین مرحلے ہوتے ہیں: سکون، محبت اور مہربانی۔ لہذا اگر کسی فیملی کے اندر یہ نمونہ موجود ہو، تو وہ عبادت خدا کا مرکز ہوتا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا، تو آپ نے فرمایا کہ عبادت خدا میں بہترین مددگار۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا اور میری نظر فاطمہ پر پڑتی تو میں اپنی زندگی کی تمام مشکلات بھول جاتا تھا، سکون مل جاتا تھا اور یہ سکون عبادت خدا پر منتج ہوتا تھا۔ ایک کامیاب اور اچھی فیملی میں پایا جانے والا دوسرا نقطہ لائق و فائق نسلوں کی تربیت ہے۔ دینی تعلیمات میں آیا ہے کہ جب تم شادی کرنا چاہو تو ایسی لڑکی کو تلاش کرو جو تمہارے بچوں کے لیے اچھی ماں بن سکتی ہو۔ اگر کسی کی زندگی اسلامی تعلیمات سے لبریز ہوگی تو ایک صحیح و سالم خاندان وجود میں آنے کی زمین ہموار ہوگی کہ جو اچھے سماج کی تشکیل کا ضامن ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خاندانوں کے کچھ احترام ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے گھر کے اندر بہت سے آداب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ البتہ کوئی گھر کے اندر آزادی و بے تکلفی کا مخالف نہیں ہے، لیکن اس کے بھی کچھ اصول و حدود ہیں۔ اس میں ایک اصول حلال و پاک روزی ہے کہ جو خاندان کو محفوظ رکھتی ہے، چونکہ روح کی سلامتی مال حلال کے صحیح اور اچھے استعمال کی مرہون منت ہے، اور اس موضوع سے بے توجہی کے انسان کے لیے منفی و تخریبی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ لہذا شوہر کا فرض ہے کہ اس کا ذریعہ آمدنی راہ حلال ہو اور وہ اس کی پابندی کر کے روزی میں برکت اور خاندان و معاشرے میں اخلاق و جذبات میں اضافے کا باعث بنے۔ جو شخص اپنی کوشش سے رزق حلال کے ساتھ ہی اپنی بیوی اور اس کی آسائش کی فکر کرتا ہے وہ اپنے گھر کو نورانی بنا لیتا ہے، اور عورت پوری محبت و خلوص سے زندگی میں چار چاند لگا دیتی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.